الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ شان نزول لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو قرآن اور حدیث طیبہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک عظمت عالی شان ہے کہ قیامت کے دن تم میں سے میرے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں کثرت سے مجھ پر درود پڑھا ہوگا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت سے درود پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیجئے صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاة وسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ مدرسہ کے ناظرین ہم اپنے اس سلسلے میں ایک آیت مبارکہ کا شان نزول پیش کرتے ہیں اور پھر اس سے متعلقات کچھ تشریحی تفسیری کلمات حدیث طیبہ لیکن آج ہمارا جو موضوع ہے اور جس شخصیت جس ذات کے بارے میں انشاءاللہ العزیز آج ہم کلام کریں گے گفتگو کریں گے تو ان سے متعلق ایک آیت نہیں بلکہ متعدد آیات مبارکہ ہیں متعدد آیات بلکہ ان کی تعداد 30 سے زائد آیات مبارکہ جو اس ذات سے متعلق ہیں اور ہماری مراد وہ ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی پیارے صحابی آپ کے خلیفہ خلیفہ اول امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر نہ صرف ایمان لائے بلکہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ہر طرح کی قربانیوں کے لیے ہر وقت حضور کی بارگاہ میں پیش رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہے تو ان سے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں کون سی ایسی آیات طیبہ ہیں جن میں بطور خاص جن سے مراد مفسرین نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا تو 30 سے زائد ایسی آیات مبارکہ ہیں جن میں تذکرہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اور ان کی کہیں فضیلت کو بیان کیا گیا کہیں ان کے عمل کے حوالے سے کہیں انہوں نے حضور سے سوال کیا تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے آیت مبارکہ کو نازل فرمایا تو انشاءاللہ وہ آیات چند آیات جتنی ہم شامل کر سکے اپنے اس مقررہ وقت میں انشاءاللہ العزیز ہم ان آیات کا آج درس سنیں گے قرآن مجید فرقان حمید کی پارہ 24 سورہ زمر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون ارشاد فرمایا اور جو سچ لے کر تشریف لائے اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی یہی ڈرنے والے یہی متقین اولئک هم المتقون ان کو متقی فرمایا گیا اور نہ صرف ان کو متقی بلکہ تاکیدن کہا گیا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو تقوی اختیار کرنے والے ڈرنے والے ہیں مفسر شہیر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور تفسیر کبیر کے اندر آپ اس میں نقل کرتے ہیں آیت مبارکہ کے تحت کہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ سے مراد کون سی ذات ہے؟ تو فرمایا اس سے مراد سچ لانے والے، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جو دین لے کر آئے، اسلام کا اعلان فرما دیا، اپنی اعلان نبوت فرما دیا، اللہ کی احکامات کو لوگوں کی طرف پہنچایا، لے کر آئے، تو والذی جاء بالصدق، اور وہ جو سچ لائے، اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. اور آیت کے اگلے کلمے وصدق بھی، اور جنہوں نے تصدیق کی، اس سچ کو مانا، اس کی تصدیق کی، اس کا اعلان کر دیا، کوئی کسی طرح کا خوف نہ رکھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اسلام کے اعلان پر وہ سب سے پہلے جو دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، فرمایا وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے جنہوں نے اس سچ کی تصدیق کی ہے. تو یہ آیت مبارکہ، مراد حضرت علی کرم اللہ تعالی عنہ. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس آیت مبارکہ سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. یاد رکھیں کہ ایمان لانے سے متعلق روایات میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ بعض روایات میں یہ بیان کیا گیا کہ سب سے پہلے جو ایمان لانے والے ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ذاتیں. ایک اور روایتیں ہیں جس میں یہ بات بیان فرمائی گئی کہ اول من اسلم علی بن ابی طالب، کہ جو سب سے پہلے اسلام لائے وہ علی بن ابی طالب ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سب سے پہلے اسلام لائے. ایک اور جگہ ارشاد فرمایا گیا منقول ہے کہ اول من اسلم زید بن حارثہ، زید بن حارثہ ہیں وہ سب سے پہلے اسلام لائے. ایک اور روایت میں یوں بیان کیا گیا کہ مردوں میں سے جو پہلے اسلام لے کر آئے، اول من اسلم من الرجال علی بن ابی طالب، وہ علی بن ابی طالب ہیں جو سب سے پہلے اسلام لے کر آئے. وَمِنَ النِّسَائِ خَدِیجَةً، اور عورتوں میں سے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ اسلام لے کر آئے. تو یہ مختلف اس بارے میں روایات ہیں جن میں حضرت ابو بکر صدیق کا بھی تذکرہ ہے، حضرت علی کا بھی تذکرہ ہے، زید بن حارثہ کا بھی تذکرہ ہے، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا بھی تذکرہ ہے. منشن کے ناظرین، اس سے مراد مفسرین نے بہت ہی ایک پیاری اس میں تطبیق بیان کرتے ہوئے اور ایسی ایک بات تفسیری ارشاد فرما دی کہ سب کے اندر کوئی کسی طرح کی جو ہے وہ ٹکراؤ نہیں رہتا، بلکہ تطبیق اور موافقت تمام اقوال کے اندر ہو جاتی ہے. بیان فرمایا کہ مردوں میں سے جو سب سے پہلے ایمان لے کر آئے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں، اور پہلی آپ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ سب سے پہلے آپ ایمان لائے، آپ اسلام لے کر دامن اسلام سے وابستہ ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا. اور بچوں میں سے، کم عمری والے یعنی بچوں میں سے جو سب سے پہلے اسلام لے کر آئے وہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عمر مبارک کے بارے میں بیان کیا گیا 10 سال کا قول اور کچھ دیگر قول بھی بیان کیے گئے، لیکن وہ سارے اس عمر سے قریب قریب کے ہی اقوال ہیں. تو یعنی جب اطلاق بچپن کا اطلاق ہوتا ہے بچوں میں سے، تو وہ سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اسلام لے کر آئے. عورتوں میں سے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو سب سے پہلے اسلام لائیں، یعنی عورتوں میں سے سب سے پہلے اسلام لائیں. زید بن حارثہ کے بارے میں جو بیان کیا گیا کہ یہ سب سے پہلے اسلام لائے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ غلاموں میں سے جو سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں وہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ذات ہے. تو یوں اس ایک تطبیق سے تمام اقوال کے اندر ایک موافقت ہو جاتی ہے، کوئی کسی سے اختلاف نہیں رہتا، اور دونوں اقوال کے آپس میں کوئی ٹکراؤ بھی نہیں رہتا. تو منشاء کے ناظرین ہم بیان کر رہے تھے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے تصدیق کرنے والے وہ جو ذاتی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اور قرآن پاک کی اس آیت سے مراد وصدق به, اس سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. دوسری آیت مبارکہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ توبہ پارہ نمبر 10, اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینته علی. ارشاد فرمایا صرف دو جان سے کہ جب وہ دونوں غار میں تھے اور جب اپنے یار سے فرماتے تھے غم نہ کھا, اپنے یار سے اپنے صاحب سے فرماتے تھے کہ غم نہ کھا اللہ ہمارے ساتھ ہے, تو اللہ نے اس پر اپنا سکینہ اطمینان اتارا. اس آیت مبارکہ میں ثانیس نین دونوں میں سے دوسرا اور لصاحبی ہی انہوں نے اپنے صاحب سے کہا, اپنے ساتھی سے کہا, جس کو آل حضرت علیہ الرحمہ نے ترجمہ جس کا یار فرمایا کہ اپنے یار سے کہنے لگے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی ہیں, وہ دوست ہیں, وہ یار ہیں کہ جو غار میں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی رہے. مکے کی زندگی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور آپ کا ساتھ وہ انہوں نے نبھایا اور ہر وقت خدمت کے لیے کوشاں اور حاضر رہتے. وہ ہجرت کے مراحل ہوں, سفر میں ہوں تو صدیق اکبر ساتھ ہیں, وہ حضر میں ہوں تو صدیق اکبر ساتھ ہیں, وہ مکے میں تھے تو ساتھ تھے, وہ غار میں ہیں تو ساتھ ہیں, وہ مدینے گئے تو ساتھ ہیں. اور اللہ نے ایسی معیت عطا فرمائی ہے کہ آج وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار میں بھی حضور کے ساتھ ہیں. وہ صاحب غار اب صاحب مزار بھی ہیں. یہ اللہ نے ایسی ان کو صحبت کا شرف عطا فرمایا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس آیت مبارکہ میں تفسیر میں بیان کیا گیا کہ جب کفار کے اس شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دے دیا کہ آپ ہجرت کیجئے, اور ہجرت کے لیے جب آپ مکے سے نکلے تو کفار آپ کے پیچھے لگ گئے. کفار جب آپ کے پیچھے لگے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ساتھ ہیں, اور یہ چلتے 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 آپ جب اس غار کے اندر چلے گئے, غار ثور, آج زائرین وہاں جاتے ہیں اور حاضری کا شرف پاتے ہیں, دیدار بھی کرتے ہیں, لیکن یقین مانیے جب وہاں پہنچے اور اس مقام کو دیکھتے ہیں تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ایک جسے کہتے ہیں نا مشاہدتاً کسی چیز کو دیکھ لینا, بیان کرنا بھی ایک پر لطف بات ہوتی ہے, کیونکہ اللہ کے پیاروں کا جب ذکر ہوتا ہے تو سن کر یہ دل میں ایک محبت سی اٹھتی ہے, پیار پیدا ہوتا ہے, تو یہ اپنی جگہ ہے. لیکن جب ہم کسی چیز کا پریکٹیکل کرتے ہیں, جب اس کو ہم یا مشاہدہ ہم کرتے ہیں اور پھر اندازہ ہوتا ہے اللہ اکبر کہ یہ معاملہ تھا, تو جب ہم کب جائیں, اللہ کرے سب کے لیے اسباب پیدا ہوں, بار بار جائیں, زیارتیں بھی کریں, غور سور پر جگہ دیکھیں, تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے غار پر پہنچنا کتنی اعلیٰ محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گئے, اور کتنی اس غلامی کا حق ادا کیا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو آپ اوپر پہنچے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ہیں. اب وہ تفصیلی روایات اور واقعات کی طرف فی الحال اس طرف ہم نہیں جا رہے, لیکن جو مین بات اس آیت مبارکہ میں کہ جب کفار آئے اور ان کا شور جو ارد گرد سنا تو آپ ڈر گئے, خوف کھائے, لیکن یہ خوف اپنی جان کے لیے نہیں بلکہ میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہ ہو جائے, تو ایک ایسا خوف والا معاملہ تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحزن, خوف نہ کھاؤ, ڈرو نہیں, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے, ڈرو نہیں. منچن کے ناظرین یہ عظیم توکل کا درس ہے کہ جو اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں, اللہ کے حکم کے مطابق جو زندگیاں گزار رہے ہیں, تو پھر اللہ ان کی مدد فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ایسا گئے یعنی ان کا ایسا مددگار ہے کہ ہر مشکل سے پھر اللہ انہیں پار کر دیتا ہے, مشکل کو دور کر دیتا ہے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عظیم ایک توکل کا بھی اس پر جو ہے وہ ہمیں درس عطا فرمایا. فرمایا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے, ڈرو نہیں, ڈرو نہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو یہ اسی طرح کے کلمات یہ آیت مبارکہ کے اندر جو ہے وہ ان کو بیان کیے گئے جو حضور ان سے فرما رہے تھے. ثانی اثنین یہ بھی ان کا لقب ہے, اور لصاحبی ہی یعنی صاحب غار بھی ہیں, حضور کے ساتھ غار کے اندر ہیں. تو اس طور پر بھی ان کو جو ہے وہ یاد بہت کیا جاتا ہے. اور یہ بلکہ ان کی ایک عظیم وہ نیکی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری ساری نیکیاں ایک طرف ابو بکر کی ایک نیکی ایک طرف, اور اس سے مراد ہجرت کی وہ نیکی لی گئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی. تو اس آیت مبارکہ میں ان کا جو ہے وہ یوں تذکرہ ہوا. اب جیسے کفار کا شور تو ہوا لیکن جب وہ قریب پہنچے اور غار کے اس سوراخ اور منہ پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر جو ہے وہ کبوتری نے انڈے دیے میں مکڑی نے پورا ایک جال بنایا ہوا ہے. تو وہ کہنے لگے یہاں تو مطلب یہاں سے کوئی گزر نہیں سکتا, اگر گزرے گا تو یہ جال اور یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی. تو یوں وہ وہاں سے واپسی چلے گئے اور ایسے گویا کہ اندھے اور نابینا بن گئے, بلکہ اللہ نے انہیں ایسا اندھا کر دیا انہیں کچھ نظر نہ آیا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اطمینان کے ساتھ اس غار میں آپ تشریف فرما اور 3 دن اور 3 راتیں آپ نے اس غار کے اندر جو ہے وہ گزاری ہیں. اگلی آیت مبارکہ جس میں ان کے بارے میں جو ہے وہ ارشاد فرمایا گیا, یہ بہت بڑے سخی بھی تھے, اللہ نے مال بھی دیا تھا اور وہ دل بھی دیا ہے, سخاوت والا دل, اللہ کی راہ میں دینے والے, اللہ کی راہ میں نہ صرف دینے والے بلکہ لٹانے والے. یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایک خاصہ رہا ہے کہ انہوں نے بہت کچھ اللہ کی راہ میں دیا ہے, اور اتنا دیا ہے کہ ہمارے پیارے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ہر ایک کا احسان کا بدلہ وہ دے دیا ہے. کہا اللہ ابو بکر کے احسان کا بدلہ جو ہے وہ قیامت کو عطا فرمائے گا اپنی نعمتوں کے ساتھ. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بارے میں ایک آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا, باللیل والنہار سرا وعلانیا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. یہ آیت مبارکہ کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خیر اپنا مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں چھپے اور ظاہر, تو ان کے لیے نیک اجر ہے ان کے رب کے پاس, ان کو نہ کچھ اندیشہ اور نہ کچھ غم, نہ خوف ہوگا نہ ان کو کوئی غم ہوگا. تو یہ امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ 40,000 دینار اس طرح صدقہ کیے کہ 10,000 دن میں 10,000 رات, 10,000 پوشیدہ طور پہ اور 10,000 اعلانیہ طور پہ سب کو پتا یہ بھی آپ نے صدقہ کیے. اور یہاں مزید چین کے ناظرین ایک یہ بھی بات یاد رکھیں کہ بعض اوقات اعلانیہ دینا بھی وہ بھی بڑے ثواب کا کام ہوتا ہے, بلکہ لوگوں کے لیے ترغیب بھی بن جاتا ہے. جی ہاں, ہم کسی کو جب کبھی کوئی اعلانیہ نیکی کرتے ہوئے بھی دیکھیں, اعلانیہ صدقہ کرتے ہوئے دیکھیں, یا کسی کا اعلان ہو جائے کہ فلاں شخص نے یہ عمل کر دیا ہے یا فلاں شخص نے مسجد بنا دی, آپ دیکھتے ہیں کبھی مسجد بناتے ہیں تو لوگ ایک خواہش ہوتی ہے کبھی اس کی نسبت اپنے مرحوم والد کی طرف کر دیتے ہیں, کبھی والدہ کی طرف کر دیتے ہیں, اور کبھی خود ہی اپنے نام سے ہی بنا دی, بالفرض مسجد ہی اپنے نام سے بنا دی. تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے, ہم کسی کے بارے میں ایسی بدگمانی یا ہم کسی کے بارے میں ایسا برا گمان نہ کریں کہ یہ آدمی ریاکاری کر رہا ہے دکھلاوا کر رہا ہے. نہیں, ہو سکتا اس کی اچھی نیتیں ہوں اور اس میں اچھی نیتیں ہو سکتی ہیں. وہ کون سی اچھی نیتیں؟ کہ اگر کہیں یہ لکھا ہوا ہے, کہیں تحریر ہے کہ یہ فلاں کی والدہ کے لیے ہے, اور تو یہ ایک نیت اس میں اچھی یہ ہو سکتی ہے کہ جو دیکھیں وہ میری والدہ کے لیے دعا کر دیں, ان کے لیے اسال ثواب کریں. تو اس اچھی نیت کے ساتھ نام لکھوانا بھی جائز ہو جائے گا اور اس پر بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا. ایک اچھی نیت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اعلانیہ اگر ہم کوئی عمل کر رہے ہوں تو میرے اس عمل کی وجہ سے دوسروں کو ایسی ترغیب ملے اور وہ بھی وہ نیکی کا کام کرنے والے بن جائیں کہ یار اس نے تو اپنی والدہ کے نام پر مسجد بنا دی اور یہ فلاں نیک کام کر دیا, میں بھی کچھ آگے بڑھوں. اللہ نے جب اتنا دیا ہے تو کوئی اپنے لیے صدقہ جاریہ, اپنے مرحومین کے لیے صدقہ جاریہ. تو یہ اچھی نیتیں اس میں بالکل ہو سکتی ہیں. اور قرآن مجید فرقان حمید میں یہ چار طرح کے صدقات, چاہے دن میں ہوں, چاہے رات میں ہوں, اعلانیہ ہوں, چھپ کر ہوں, کسی طرح بھی ہوں, لیکن جب ان کے اندر لوجہ اللہ کا درجہ غالب ہوتا ہے, یعنی اللہ کی رضا ہی مقصود ہے, اب وہ کنڈیشن کیفیت کوئی سی بھی ہو تو پھر وہ درجہ قبولیت میں ہی پہنچتے ہیں. ہمارے کئی ارکان ایسے ہیں جو ہم اعلانیہ ہی کرتے ہیں. نماز چھپ کر نہیں پڑھی جاتی, نماز اعلانیہ ہی پڑھی جاتی ہے. نوافل تو آپ چھپ کر پڑھ سکتے ہیں, آپ گھر میں بھی عبادات وہ ایسی بجا لا سکتے ہیں, لیکن فرض کے لیے شریعت مطہرہ نے ایک وقت بھی مقرر کر دیا اور جگہیں بھی ایسی کہ جماعت کی ترغیبات ارشاد فرما دی, جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں, تو اب کوئی آدمی اس ڈر سے کہ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں تو دکھلاوا نہ ہو جائے تو گھر میں نماز نہیں پڑھے گا, شریعت کے حکم کے مطابق وہ جماعت کے ساتھ ہی نماز کا اہتمام کرے اور جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھے اور اپنے دل کے اندر جو ہے وہ یہ نیت کہ اللہ اور اس کے رسول نے جیسا ہمیں عمل کا حکم دیا ہم ویسا عمل بچا لائیں گے. زکات دیتے ہیں تو زکات میں حالانکہ صدقات کے اندر چھپ کر پوشیدہ دینا محمود عمل ہے, لیکن زکات کے اندر اعلانیہ بھی جو ہے وہ فرمایا گیا کہ افضل یہی ہے کہ اعلانیہ دیا جائے. کیوں, وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اس سے ایک تو لوگوں کو یہ گمان پیدا نہ ہو کہ یہ شخص کماتا تو اتنا ہے, کوئی زکات یا اس طرح کا معاملہ نہیں کرتا, اور ایک ترغیب بھی لوگوں کے لیے ایک اچھی ترغیب بھی ہو سکتی ہے. تو بہرحال یہ آیت مبارکہ بھی اس میں جو ہے وہ بیان فرمائے گی. ایک اور آیت مبارکہ جس کے اندر سورہ فاطر کے اندر 22 پارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انما یخش اللہ من عباده العلماء, جنہیں ارشاد فرمایا کہ اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں. اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں. تو علامہ محمود آلوسی رحمت اللہ کی تعالیٰ نے اپنی تفسیر روح المعانی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض اقوال کے مطابق یہ آیت کریمہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی. وجہ فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر بڑا ایک غلبہ رہتا تھا, خوف اور خشیت کا غلبہ رہتا تھا. تو قرآن یہ فرماتا ہے انما یخش اللہ من عباده العلماء, کہ اللہ سے ڈرنے والے تو علماء ہی ہیں. کیوں؟ جب جس آدمی کو جتنی معرفت, جتنا علم وہ ملتا ہے, جتنا علم اس کے پاس بڑھتا ہے, تو اس کے خوف کے اندر بھی وہ کیفیت بڑھتی رہتی ہے, اور ایسا ہونا بھی چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم علم تو سیکھتے رہیں اور وہ خوف والی کیفیت نہ آئے, وہ ڈر والی کیفیت نہ آئے. اور ڈر سے مراد یہ ہے کہ پھر آدمی اس علم کے تقاضوں پر عمل کرے. یعنی ہم نے علم تو سیکھا اور عمل نہ کیا, تو یہ علم آدمی کے لیے نفع مند علم نہیں ہے. بعض اوقات علم سیکھنا انسان کے لیے ایک شغف بن جاتا ہے, ایک شوق بن جاتا ہے, ایک اس کا جو ہے وہ اپنا ایک ملان ہے اس طرف, بس ٹھیک ہے بھی تقریر سنیں, علم سنیں, یہ پڑھیں, یہ سنیں, یہ شغف رہتا ہے. لیکن جو علم حاصل ہوا, ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے اندر درجہ خوف خشیت بڑھتا جائے اللہ سے, کیونکہ جتنی معرفت زیادہ اتنا خوف زیادہ. تو یہ جب عمل پیدا ہوگا تو پھر آدمی اس علم کے تقاضوں پر عمل بھی کرے گا اور وہ ان مشکل یہ صدقہ جاریہ اور نفع مند بھی ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نافع علم کی دعا بھی فرمایا کرتے تھے اور وہ ہماری ترغیب کے لیے تھا, اور ہمیں بھی یہی کہ ہم اس نافع علم کو اللہ سے طلب کریں اور ان کے لیے ہم دعائیں کریں. تو یہ آیات مبارکہ جن میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خوف اور خشیت کے حوالے سے بھی اس آیت مبارکہ میں جو ہے وہ بیان فرمایا گیا. ایک آیت مبارکہ قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب سے متعلق فرمایا, ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. یہ ارشاد فرمایا, بے شک وہ جو اپنی آوازیں پست کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور جن کا دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا, چن لیا, ان کے دل کو منتخب کر لیا, ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے, ان کے لیے بہت بڑا درجہ ہے کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی آوازوں کو پست کرنے کے اوپر جو ہے وہ عمل پیرا ہوئے. اس آیت مبارکہ میں تفسیر خزان العرفان میں یہ لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق اور بعض اور صحابہ بہت احتیاطاً اتنی آہستہ گفتگو کرتے احتیاط کے ساتھ, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو کچھ بھی عرض معروض کرنا ہوتا تو بڑا اہتمام کے ساتھ اور آہستہ اور احتیاط کے ساتھ یہ گفتگو اور کلام کرتے. اللہ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ ان کے لیے مغفرتوں کا اعلان فرمایا, ان کے لیے اللہ کریم نے اپنی بارگاہ سے اجر عظیم کا اعلان فرمایا, ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے تقوی کے لیے ان کے دلوں کو منتخب کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے یہ بشارت عطا فرمائی ہے. یعنی جو رسول اللہ کا جتنا با ادب ہو جائے وہ اللہ کو بھی اتنا پیارا بندہ جو ہے وہ اللہ کا بن جاتا ہے اور اللہ کا بھی وہ محبوب بندہ بن جاتا ہے. تو اس آیت مبارکہ کے بھی شان نزول میں یہ بات جو ہے وہ بیان فرمائے گی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے یہ پیارے صحابی ابوبکر عمر اور دیگر صحابہ اکرام علیہ مردوان رضی اللہ تعالی عنہم ان کے بارے میں یہ جو ہے وہ نازل ہوئی. ایک اور آیت مبارکہ جن میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ, اور ایک صدقہ تو وہ ہوتا ہے کہ جو آدمی نے کسی نیکی کے کام میں لگا دیا, مسجد بنائی, کوئی بھی ایسا اور کام بن کر دیا. ایک صدقہ تو وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو ہم کسی کی مشکل کو آسان کر دیتے ہیں, یعنی کسی آدمی کی باقاعدہ ہیلپ کیے. یاد رکھیں یہ بھی جب دینا اللہ کی راہ میں ہے تو یہ دے اگرچہ ہم غریب کو رہیں, دے ہم فقیر کو رہیں, لیکن چونکہ امر الہی اور رضا الہی کے لیے یہ عمل کیا جا رہا ہے تو یہ دینے بھی اہم ترین صدقات میں آ جاتے ہیں. تو آپ کا یہ انداز بھی رہا ہے کہ آپ لوگوں کو عطا کرتے تھے, اور کتنا عطا کرتے تھے, کتنا آپ لوگوں کو دیتے تھے, جس میں بطور خاص آپ نے کئی غلاموں کو جو غلام تھے لیکن غلام کفار کے تھے اور اسلام لے کر آ گئے, اس کے بعد کافروں نے ان پر تشدد کیے, اذیتیں پہنچائیں. آپ غور کیجئے ذرا, آج کے اس ماحول میں اگر ہم دیکھیں تو ہم کسی اگر کمپنی میں جاب کرتے ہوں یا کسی سیٹ کے پاس ہوں تو اس کے پاس کام اس کے پاس کرنا ہے, لیکن ہمارے تمام تر معاملات اس سے برعکس ہوں, اس کی مخالفت میں ہوں اور اس کی طرف سے شدتیں ہوں, تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہوں, اور پھر بھی آدمی اٹل رہے دین اسلام کے ان معاملات پر, یہ بہت بہت بڑی بات ہے. اس کو سننا بیان کرنا میں سمجھتا ہوں بہت آسان ہے, لیکن اس کے اوپر عمل کرنا, یہ اللہ جنہیں سعادتیں عطا فرمائے. ورنہ عام طور پر جہاں پیسوں کا معاملہ آتا ہے, کہیں پیسوں کی ریل پیل ہو یا کوئی اور رونق ہو تو انسان اس طرف راغب ہو جاتا ہے اور معاذ اللہ وہ اپنے دینی معاملات کو کچھ پیچھے چھوڑ دیتا ہے. لیکن اسلاف میں, صحابہ کی زندگیوں میں, جہاں کھانے پینے کی تنگی ہے, جہاں لباس پہننے کی تنگی ہے, لباس تو لباس کی بات ہے جہاں ان کا سانس لینا بھی دشوار ہے، لیکن وہ اس حالت میں اس کیفیت میں بھی وہ اس طریقے سے بالکل جو ہے وہ پکے رہے، مضبوط رہے۔ قرآن جی نے فرماتا ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، اور وہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر استقامت سے ٹھہرے رہے، پختہ رہے، اس پر مستقیم رہے، اللہ ان پر تتنزل عليهم الملائكة، اللہ ان کو پر وہ فرشتے نازل فرمائے گا، وہ فرشتے انہیں بشارتیں دیں گے، اللہ تخافو ولا تحزنو، اب کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہ کرو، وابشروا بالجنت التي کنتم توعدون، تم خوش ہو جاؤ، تمہیں خوشخبریاں ہیں، کس کی؟ اس جنت کا جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور اس آیت کا بھی تفسیر میں بیان کیا گیا، اس آیت کا بھی شان نزول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ انہوں نے بھی واقعی جب ایمان لائے تو بڑی تکلیفیں انہوں نے برداشت کی اور بڑے ظلم سہے انہوں نے جب وہ ایمان لے کر آئے، اور نہ صرف پرائیں سے، اپنے اہل خانہ اور گھر والوں سے بھی انہوں نے بڑے اس طرح کے ظلم جو ہے وہ سہے، اور لیکن پھر وقت گزرتا گیا، آسانیاں ہوتی گئیں، آگے بڑھتے گئے اور یہ معاملات تھے، لیکن ابتدان بہت تکالیفیں برداشت کی، اور چونکہ آپ ان مرحلوں سے گزرے ہوئے تھے، تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ امیہ کے جو ہے وہ امیہ کے غلام تھے، اور وہ بہت تکلیفیں پہنچاتا تھا، بہت تکلیفیں پہنچاتا تھا، اور آپ کو یہاں تک کہ سخت سخت گرم مکے کی ان ریت پر آپ کو جو ہے وہ ایسی کپڑا جو ہے وہ برہنہ ایک طرح کا، یعنی پشت برہنہ ہے، آپ کو لٹا دیا جاتا، پتھریلی زمین پر رسیوں سے باندھ کر آپ کو کھینچا جاتا، اور اس طرح آپ کو کوڑے برسائے جاتے، اور بچے آپ کو مارتے، اور مکے کی گلیوں میں اس طرح گھسیٹا جاتا، اللہ۔ اور جب یہ کہا جاتا ہے ایمان چھوڑو، تو ان کے زبان سے کلمہ احد احد ہی نکلتا، اور وہ یہی کہتے کہ ایمان یعنی دامن اسلام، غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پٹا گلے میں ہے، اب وہ نہیں اترے گا، اب وہ پٹا کوئی نکال نہیں سکتا، یہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، اس کھال کو تو اس جسم سے ادھیڑا جا سکتا ہے، مگر اس دل کے اندر جو پیوست ہو چکا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کوئی نہیں نکال سکتا۔ تو آپ ہر طرح کی تکلیفوں میں آپ اس طریقے سے مستقیم رہے، استقامت کے ساتھ رہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب آپ کو ان معاملات میں اور تکلیف میں دیکھا، تو بہت بھاری رقم دے کر، بہت بھاری رقم دے کر آپ نے ان کو آزاد کروایا۔ ایک اپنا بہت سمجھدار غلام اس کے بدلے میں، اور امیہ اور دیگر لوگ بھی کہتے ہیں کہ ابو بکر کو کیا ہو گیا کہ اتنا ایک ماہر اور مہارت رکھنے والا، کام کرنے والا غلام، اور اتنا سونا، اور یہ اتنا مال دے کر، یہ ایک حبشی اور ایک بظاہر رنگت میں کالے رنگ والے بلال کو خریدا جا رہا ہے، لیکن وہ لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ عمل کس رب کی رضا کے لیے ابو بکر کر رہے ہیں، اور اللہ پھر ان کو کیا انعام اور کیا جزا دے گا۔ منشن کے ناظرین، بڑا درس ہے ہمارے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے پیار کیجئے، ساری نسبتوں سے بڑھ کر نسبت حضور کی غلامی ہے۔ آج ہم اگر کسی اپنے جاننے والے کو دیکھ لیتے ہیں اور ان سے ہمارا کوئی تعلق ہو جاتا ہے، تو کچھ پیار محبت کا اظہار بھی ہوتا ہے ان سے۔ عام دکاندار بھی ہیں، تو کوئی آنے والا شخص اگر کسی نسبت سے تعلق رکھ کے ہماری معرفت اور اس سے بالکل اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، ارے یہ تو فلاں پیر صاحب کا مرید ہے اور میں بھی ان پیر صاحب کا مرید ہوں، ارے یہ فلاں مولانا صاحب ہیں، یا فلاں ایک منصب والا آدمی، یا ایک تو دینی رشتہ بھی آ جاتا ہے، تو اس سے آدمی کو پیار پیدا ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں سارے رشتوں سے بڑھ کر رشتہ حضور کی غلامی کا ہے، آپ حضور کے سارے غلاموں سے پیار کیجئے، آج سے یہ عزم کیجئے، نیتیں کر لیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عاشق ہیں، آپ کے جو غلام ہیں، یہی نسبت ہماری سب سے بڑی نسبت ہے جس محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے لیے ہم ترس رہے ہیں، وہی شفاعت کے مانگنے والے وہ دوسرے ہمارے ساتھی بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، تو اس میں ہم سب برابر برابر اکول ہیں، تو سب کو یہ محبتیں بانٹیں، سب کے ساتھ یہ پیار کا معاملہ کریں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان غلام کو آزاد کرایا، جب غلام کو آزاد کرایا تو اس کے بعد جو ہے وہ کسی نے کہا کہ شاید ابو بکر کا پر کوئی احسان کیا ہوگا بلال نے، جس کا بدلہ آج انہوں نے آزادی کی صورت میں انہیں دیا، تو اللہ نے اس پر بھی آیت مبارکہ کو نازل فرمایا اور ارشاد فرمایا وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے، صرف اپنے رب کی رضا چاہتا جو سب سے بلند ہے، سب سے اعلیٰ ہے، اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا۔ یعنی یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رضا کی خوشخبری بھی انہیں سنا دی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، اور یہ بھی بتا دیا کہ کوئی احسان کسی کا نہیں تھا، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نیکی کی ہے اور آزادی ان کو دی ہے، تو کوئی احسان نہیں ہے کہ جس کا بدلہ وہ دینا چاہ رہے تھے، یعنی بلال کی طرف سے کوئی احسان پہلے سے نہیں پہنچا ہوا کہ جس کا بدلہ ابو بکر یوں یعنی یہ ان کا بدلہ اتار رہے، نہیں، بلکہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہی چاہنے کے لیے عمل کیا، اور یہی نیت ہماری بھی ہونی چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بڑی مدح فرمائی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، کہ وہ جو کھلاتے ہیں کسی مسکین کو اور کسی یتیم کو، کسی قیدی کو، کس لیے کھلاتے ہیں؟ لِوَجْهِ اللَّهِ، اللہ کی رضا کے لیے ان کو کھلاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نے تو تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلایا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، ہمیں تم سے کوئی تھینک یو نہیں چاہیے، کوئی شکریہ نہیں چاہیے، کوئی بدل بھی نہیں چاہیے، کوئی جزا بھی نہیں چاہیے، جس رب کے لیے کیا ہے وہ رب ہی عطا فرمائے گا اور اپنے خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ منشان کے ناظرین، کچھ آیات مبارکہ ہم نے سنی اور گھڑی بتا رہی کہ ہمارا ٹائم اپنے اختتام تک پہنچ چکا ہے، اور کئی آیات جیسے میں نے بیان کیا شروع میں کہ 30 سے زائد آیتیں ایسی ہیں جن میں تذکرہ ہے صدیق اکبر کا، اللہ اکبر، یہ حضور کے عاشق اکبر بنے اور اللہ نے ان کے ذکر کو کتنا اور بلند کر دیا ہے، اور آج زبانوں پر ان کے تذکرے ہیں اور ان سے محبتوں کے اظہار ہیں۔ امیر اہل سنت کا ایک بہت پیارا رسالہ ہے عاشق اکبر، آپ ضرور حاصل کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناشقہ یہ تذکرہ اور رسالے کی صورت میں، اور اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ تو بہت لطف آئے گا۔ اللہ کریم مجھے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی اور آپ کے غلاموں کی یعنی صحابہ اکرام کی سچی پکی محبتیں ہمیں عطا فرمائے، اور کاش ایسا عشق ہمیں مل جائے، ایسا سوز بھی ہمیں مل جائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن